तफसीर। अब आप देखिए कि यहाँ से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो शुरू होता है, और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है इनकी असल तालीम क्या थी, उसका जिक्र इन आयात में आप पढ़ेंगी। और आप देखेंगे शुरू में, इससे पहले की आयात में आपने सूरत मरियम के आगाज में हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा, तो ये वो तमहीद के तौर पर था। क्यों? हजरत याहिया अलैहिस्सलाम खानदान के एतबार से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पेशरौ हैं, और विलादत की नौइयत के पहलू में भी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर एक हद तक मुशाबियत है। वो किस तरह कि वो बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जो था बेटा हजरत याहिया अलैहिस्सलाम जैसा अता किया था, और यहाँ पे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक्य में आप पढ़ेंगी कि बिन बाप के अल्लाह ताला ने इनको जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से नवाजा, कि इन्हें किसी मर्द ने छुआ भी नहीं और इनके यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम जो है पैदा हुए। तो दोनों का जिक्र साथ साथ क्यों है, पीछे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का और आगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, ताकि जो नसारा हैं, ईसाई हैं, वो अपनी आंखों को खोलें और देखें कि हसब और नसब के लिहाज से यके बाद दीगरे दो नबी आए हैं, और ये फर्क उन्होंने कैसे कर लिया, इतना अजीम फर्क कि एक को तो सूली पे चढ़ा दिया है ना, एक रकासा के कहने पर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का सर कलम कर दिया गया, और दूसरी तरफ जो है एक को उन्होंने खुदा बना कर रख दिया। तो दोनों की विलादत कमोबेश एक ही तरह हुई, दोनों की तालीमो दावत और उनकी तरबियत और उनके औसाफ जो हैं महद से लहद तक एक ही तरह रहे, लेकिन उन्होंने ये फर्क क्यों कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वज़कुर फिल किताबि मरियम, और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब में मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र करो। हजरत मरियम के बारे में आप पढ़ ही चुकी हैं कि सूरत आल इमरान आयत नंबर 35 में उनकी वालदा क्या कहती हैं, इज़ क़ालत इमरातु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी इन्नक अंत समीउल अलीम। और फिर मजीद आगे अगली आयत में, आयत 36 में फरमाती हैं, मतलब माँ ये कहती है फलम्मा वदअतुहा क़ालत रब्बे इन्नी वदअतुहा उन्था वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करुकल उन्था वइन्नी समैतुहा मरियम वइन्नी उईज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। कि माँ का जो है वो अल्लाह ताला से बातें करना, जो कुछ पेट में है उसकी नजर का मानना, अल्लाह ताला से ये कहना कि वो मुहर्ररन आजाद होगी तेरे कामों के लिए, आजाद होगा जो कुछ भी मेरे पेट में है, और अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले। और उन्होंने इतने इखलास से ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला ने उसको कबूल कर लिया, और फिर उन्होंने अपनी बेटी का नाम जो है वो मरियम रखा, और उस वक्त ये दुआ की कि वह इन्नी अईज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, और हमें बच्चा जब पैदा हो तो उस वक्त जो है ये दुआ करनी चाहिए कि सिर्फ बच्चे को ही नहीं बल्कि उसकी औलाद को भी अल्लाह ताला हम तेरी जो है वो पनाह में देते हैं। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी ये बहुत ही इबादत गुजार थी, ये नबी तो नहीं थी, नबिया नहीं थी, लेकिन ये कि मुत्तकी थी, परहेजगार थी, और अल्लाह ताला ने इनको जो है बहुत ही अच्छे इखलाक और किरदार के साथ जो है वो नवाजा था। और यहाँ पर भी आप देखिए कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब में मरियम अलैहिस्सलाम का जो है वो जिक्र करो। इस वक्त का जिक्र इज़िन तबज़त मिन अहलिहा, कि जब वो अपने लोगों से अलग हो गई, मकानन शर्किया शर्की जानेब अलग गोशा नशीन हो गई। तो आप देखिए कि औरतों की इबादत की जगह जो थी वो हैकल में मशरकी सिम्त में थी, اب یہاں مراد کیا ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی ہیکل کے مشرقی جانب جو تھی وہ چلی گئی. تو یہ جو حصہ تھا ہیکل کا یہ عورتوں کے اعتکاف اور عبادت کے لیے جو تھا وہ مخصوص تھا. جیسے وومن پارٹ نہیں ہوتا تو عبادت کے لیے وومن کورٹ تھا, یہ وہ جگہ تھی. اسی لیے نصارہ نے اپنا قبلہ بھی تو مشرقی بنایا تھا نا, مشرقی سائٹ پر, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہیکل کی مشرقی سمت بڑی خاص سمت ہے جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام نے سائٹ پر ہو کر جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ کی تھی. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی, تو حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ سائٹ پر گوشہ نشین ہو کر کیا کرتی تھی, وہ عبادت کرتی تھی اور اعتکاف کرتی تھی. اس کا پتا جو ہے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے, جیسے سورت آل عمران آیت 37 میں بھی کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس جاتے محراب میں ان کو دیکھتے کہ ان کے پاس بن موسم کے پھل ہیں تو پوچھتے کہ تیرے پاس سے کہاں سے آئے, تو وہ کیا کرتی تھی, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بندگی کرتی تھی. فاتخذت من دونہم حجابا, اور وہ پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی. اب آپ دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی منت کے مطابق, جو ان کی منت تھی جو نظر تھی نا اس کے مطابق, پھر اپنی بیٹی کو بیت المقدس میں عبادت کے لیے بٹھا دیا تھا. اور آپ نے سورت آل عمران میں یہ پڑھی لیا کہ جب جو ہے وہ ہیکل کے اندر ان کو بٹھانا تھا تو ہیکل کے جتنے بھی مجاوری تھے مجاور ان میں کرا ڈلا تھا, ہر شخص کہتا تھا مجھے اس کو لینا ہے. اور ایک لڑکی کا اس طرح جا کے عبادت کرنا بڑی عجیب بات تھی, تو کرا کس کے نام نکلا تھا, حضرت زکریا علیہ السلام کے کرا نکلا تھا. اور زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری جو تھی وہ لی تھی. اب جبکہ وہ اعتکاف کر رہی ہیں محراب میں ہیں اور بیت المقدس کے شرقی حصے میں واقع ہیں, اور اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اعتکاف کرنے والے جو تھے وہ کیا کرتے تھے, ایک پردہ لٹکا کر اپنے آپ کو عام دنیا کی نگاہوں سے محفوظ کر لیتے تھے تاکہ وہ توجہ کے ساتھ جو ہیں وہ اعتکاف کر سکیں عبادت کر سکیں. اور یہ تو شریعت محمدی میں ہی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب اعتکاف کرنے والے جو ہیں وہ الگ ہو کر سائڈ پر ہو کر اپنے آپ کو دوسروں سے بالکل کاٹ کر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں نا, اور کیا کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی فاتخذت من دونہم حجابا, اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی. فرسلنا الیہا روحنا, اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا. اور یہاں پہ روح سے مراد کیا ہے, فرشتہ, اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا. فتمثل لہا, تو وہ اس کے سامنے جو ہے وہ مثل ہو گیا, کس کی, بشرن سویہ, ایک پورے انسان کی شکل جو تھی وہ اس کے سامنے جو ہے وہ اس نے اختیار کر لی. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے اپنی روح اپنے فرشتے کو اس کے پاس بھیجا, تو جب وہ اس کے سامنے ظاہر ہوا, یعنی اس کی مثل کیسی تھی, فتمثل لہا, جب وہ اس کے سامنے ظاہر ہوا تو وہ کس کی مثل تھا, بشرن سویہ, پورا آدمی بن کر جو ہے وہ ظاہر ہوا. اور یہاں پہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ روح سے مراد جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں, یعنی فرشتہ کون سا, جبرائیل علیہ السلام, اور انہیں کامل انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا. اب حضرت مریم علیہ السلام نے جو ہے ایک فرشتے کو دیکھا جو مکمل انسانی شکل میں ہے, بشرن سویہ, قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ, فوراً بول اٹھی پکار اٹھی, انی اعوذ کہ میں پناہ مانگتی ہوں, میں پناہ میں آتی ہوں, کس کی, بالرحمانی, رحمان کی, منکا تجھ سے, کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں کہ میں جو ہے تیری بجائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں, ان کنت تقیہ, اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے, اگر تو کوئی متقی ہے. اس کا کیا مطلب تھا, ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی کہ آپ سوچیں کہ اعتکاف میں کوئی خاموشی سے بالکل توجہ سے عبادت کی طرف وہ متوجہ ہیں, اور یکا یک اچانک ان کے سامنے جو ہے ایک آدمی آ جاتا ہے, ہے نا. تو آدمی کا ان کے سامنے آنا جو ہے وہ کیا تھا کہ اس نے ان کو حیران کر دیا, اس چیز نے ان کو جو ہے وہ بالکل پریشان کر دیا. اور آپ خود اس بات کا اندازہ کریں کہ اگر کوئی اس طرح سے بالکل اکیلا بیٹھا اور اچانک کوئی آدمی نظر آئے تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے, اس کی گھبراہٹ کا جو ہے وہ کیا حال ہوتا ہے. اور حضرت مریم علیہ السلام کا تو کردار بھی بڑا بے مثال تھا, وہ بڑی ہی متقی تھی, اس لیے انہوں نے جب آدمی کو دیکھا تو بڑے وقار کے ساتھ جو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اگر تجھ میں کچھ بھی خدا ترسی ہے, مطلب کیا ہے کہ تیرے اندر کوئی نیکی ہے, تیرے اندر کوئی برائی نہیں ہے, تو مجھے, میں تم سے چاہتی ہوں کہ تو میرے ساتھ کوئی بھی غلط معاملہ نہ کر. گویا کہ مطلب ایک اچھا خاصا آدمی پردے کا لحاظ کیے بغیر اندر داخل ہو گیا ہے, تو ان کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ یہ آدمی کہیں کسی بری نیت سے تو نہیں آیا, تو اس لیے انہوں نے رحمان کی پناہ مانگی. اور دوسری بات کیا تھی کہ خود وہ عفت اور پاک دامنی رکھنے والی تھی, بہت نیک اور متقی تھی, اس لیے بھی کہنے لگی, یعنی انہوں نے تقویٰ کا ان کو واسطہ دیا, کہا کہ آدمی اگر تجھے اللہ کا خوف ہے تو میں بے حد رحم کرنے والے اللہ کے ذریعے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ تو میرے قریب نہ آ. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی. اور جب تک کسی کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ آپ اس کو کسی اچھے کردار کی طرف مائل نہیں کر سکتے. تو اس لیے رحمان کا واسطہ اور تقویٰ کا واسطہ, وہ دو واسطے دینے کے بعد اب فرشتے نے کیا جواب دیا, قال انما انا رسول ربک, اس نے کہا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں, پیغمبر ہوں. اب آپ دیکھیں کہ رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا, اور عام طور پر ہمارے ہاں رسول سے صرف جو ہے وہ پیغمبر مراد لیے جاتے ہیں. تو جو بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہے وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور انبیاء بھی ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں ربی کی کاف کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ مونس, کہ تیرے رب کا بھیجا ہوا, حضرت مریم سے وہ مخاطب ہیں. اور اگر کاف کے اوپر زبر ہوتی تو پھر کیا تھا, گویا کہ کسی مذکر کے لیے آتا ہے. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ جب مذکر کا ذکر ہو تو کاف پر زبر آنی چاہیے, مونس کا ذکر ہو تو کاف کے نیچے زیر آنے چاہیے. جیسے جزاک اللہ تو یہ کیا ہے, مذکر کے لیے آتا, اور جزاک اللہ کیا ہوتا ہے, عورت کو کہنا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے, جزاک اللہ خیر. انما میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں, انا رسول و ربک, میں تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں. آپ دیکھیں کہ تسلی کے جملے ہیں, کیسے, تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول, تیرا رب, جو تیرا رب ہے وہی میرا رب بھی ہے. اور میں کیوں آیا ہوں, لأحب لك غلاما زكيا, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا جو ہے وہ عطا کر دوں. اب آپ دیکھیے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ فوراً جو ہیں ان کو تسلی دیتے ہیں کہ میں جو ہوں تو مجھ سے پناہ مانگتی ہے, خدا رحمان کے واسطے سے تو مجھ سے پناہ مانگ رہی ہے, میں اسی رحمان کا بھیجا ہوا رسول ہوں, اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے خوشخبری دوں, غلامن زکیہ, ایسے لڑکے کی جو متقی ہو, جو نیک ہو, جو گناہوں سے پاک ہو, تو اللہ کی جانب سے تحفے کے طور پر, عطیے کے طور پر ایک لڑکے کی خوشخبری. غلام لڑکے کو کہتے ہیں, اور لڑکا بھی ایسا جو کہ گناہوں سے پاک ہوگا. سورت تحریم میں اللہ رب العزت آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں, وَمَرْيَمْ مَبْنَتْ وَمَرْيَمْ, اور مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وَمَرْيَمْ مَبْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. سورت الانبیاء آیت 91 میں, وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا. ان دونوں آیتوں میں جو سورت تحریم اور انبیاء کی میں نے آپ کو سنائی ہیں, ان میں کیا بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام ان کے رحم میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونک دی. تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ پھونک ماری اور پھونک بھی کس کے لیے ماری؟ غلامن زکیہ. کون مراد ہے اس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا اب جو ہیں وہ سوال کرتی ہیں کہ قالت وہ بولی, کون بولا؟ حضرت مریم علیہ السلام بولی, انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. وہ تین باتیں کہتی ہیں. اب تین باتیں جو ہیں ان میں سے پہلی بات حضرت مریم علیہ السلام کیا کہتی ہے کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہی کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ناممکن ہے. اس کی کیا ریزن بتاتی ہیں؟ ولم یمسسنی بشر, کہ مجھے کسی آدمی نے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے. اور تیسری بات کیا کہتی ہیں؟ ولم اکو بغیا, اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ شادی نکاح کے بعد جو ہے وہ میاں بیوی کا جب تعلق ہوتا ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے, اور یا کیا ہوتا ہے کہ بدکاری کے نتیجے میں, کہ باقاعدہ نکاح تو نہیں ہے لیکن بدکاری کے نتیجے میں چور دروازے سے جو ہے وہ اولاد وجود میں آتی ہے. تو کہتی ہیں کہ دونوں ہی باتیں جب نہیں ہوئی تو میرے ہاں لڑکا جو ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے, نہ میرا شوہر اور نہ ہی میں بدکار عورت. تو اس خبر سے وہ اور زیادہ حیران ہوتی ہیں, انا یکونو ان کے تعجب کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر آگے آپ دیکھیں 21 میں, قال کذالک, فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا, اگرچہ تیرا کوئی شوہر نہیں ہے, اگرچہ تم کوئی بدکار عورت نہیں ہو, لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالی جو چاہے, جب چاہے, جیسے چاہے جو ہے وہ کرے. صحیح بات ہے نا, اور کوئی بھی جو ہے وہ اس میں کمی بیشی جو ہے وہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے سورت آل عمران آیت 47 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, حضرت مریم جو ہے وہ کہتی ہیں, قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. وہاں پہ جب وہ حیرت زدہ ہو کر پھر اللہ سے مخاطب ہوتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ میرے ہاں بچہ جو ہے وہ کیسے ہوگا, لڑکا کیسے ہوگا. وہاں پہ دو باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں کہ اللہ تخلیق کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے, اور جب کوئی وہ فیصلہ کر لیتا ہے نا وہ کن کہتا ہے اور فیکون جو ہے وہ ہو جاتا ہے, اس کو دیر نہیں لگتی. تو یہاں پہ بھی یعنی تاکید کے لیے, زور کے لیے, کذالک ایسے ہی ہوگا. قال ربک ہو علی ہین, فرشتہ کہتا ہے کہ تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. اللہ کے لیے انسان کو پیدا کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے لیے بہت آسان ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس نے جو انسانوں کو اور باقی اولاد کو اور باقی ذریت کو جو پیدا کیا ہے تو چار طرح سے ہے. نمبر 1, آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا, بی بی حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا. نمبر 2, نمبر 3, باقی جتنی بھی ذریت آدم ہے, آدم علیہ السلام کی اولاد, اس کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا. اور نمبر 4, عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جو بن باپ کے پیدا ہوئے. تو تخلیق انسانی کے یہ چاروں طریقے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے ہیں. اور کیوں اختیار کیے ہیں؟ بولے نج الت الناسی و رحمت منا, تاکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نشانی بنا دیں. والے نج الہو, ہو کی ضمیر کس لیے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, تاکہ ہم اس کو نشانی بنا دیں. کس کے لیے؟ آیت للناس, لوگوں کے لیے. ورحمت منا, اور اپنی طرف سے ایک رحمت. اور اللہ نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے رحمت بنایا تھا. کیوں؟ ان کو نبی بنایا. تو رحمت سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کو نبی بنایا جائے گا, اور ہر نبی اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ رحمت ہوتا ہے. فَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور یہ کام جو ہے وہ ہو کر رہنا ہے, یعنی اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کو جو ہے وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ قطعی فیصلہ ہے, بے مثال جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے, وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, کہ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے نا, اللہ اس کو نافذ بھی کرتا ہے. اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اب آپ مفسرین کے یہ کہتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اللہ کا فیصلہ سنا دیا تو پھر وہ راضی ہو گئی. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, یعنی اللہ کا فیصلہ ہو کر ہی رہنا ہے. تھا تو بڑا ہی عجیب اور تعجب انگیز, لیکن وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئیں. پھر ان کو ایک اطمینان سا ہو گیا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے قریب آ کر ان کے گریبان میں پھونک دی. بعض کہتے ہیں کہ ایک رائے یہ ہے کہ گریبان میں پھونک ماری, ایک قول یہ ہے کہ ان کے دامن میں پھونک ماری, اور ایک رائے یہ ہے کہ ان کے منہ میں پھونک ماری. اور اس پھونک کا اثر یہ تھا کہ پھونک کا اثر ان کے رحم تک پہنچ گیا, اور پھر اللہ کے حکم سے حمل جو تھا وہ ان کو ٹھہر گیا. میں نے بھی آپ کو دو آیتیں حوالے کے طور پہ دی تھیں, ایک سورت تحریم کی اور ایک سورت انبیاء کی, ہے نا؟ تو سورت تحریم کی آیت 12 اور سورت انبیاء کی آیت 91, اور ان دونوں میں کیا تھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی روح سے اس میں پھونک ماری. اب حمل جب ان کو ٹھہر گیا, فحملت ہو, مریم علیہ السلام جو تھی ان کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا. ہو سے ضمیر کس کے لیے ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. فانتبذت بہی, پھر وہ اس کو لے کر الگ ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام, یعنی اس حمل کو اٹھائے ہوئے وہ الگ چلی گئی. کہاں پہ؟ مکانن قصیہ, ایک دور کی جگہ پر, ایک ایسے مکان پر, ایک ایسی جگہ پر. قصیہ دور تھا, الگ تھا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ, اب کیا ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ زچگی کی تکلیف ہوئی. اب یہاں پہ یہاں پر بھی علماء میں جو ہے وہ اختلاف ہے کہ مریم علیہ السلام کے حمل کی مدت کتنی تھی. ایک قول یہ ہے کہ حمل میں اور وضع حمل کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں تھا, حاملہ ہوئی اور فوراً ہی بچے کی ولادت. اب آپ دیکھیں یہاں پہ حمل کا ذکر ہے, اور ساتھ یہ ہے کہ درد زے, ہے نا؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ, اور لے آیا ان کو درد زے, جو زچگی کی تکلیف تھی ان کو لے آئی. کہاں؟ الی جذع النخلہ, ایک کھجور کے درخت کے نیچے ان کو لے آئی. دوسری رائے یہ ہے جو جمہور کی رائے ہے کہ مدت حمل 9 ماہ تھی. بہرحال اصل بات کیا ہے کہ حمل کی مدت جو بھی ہو, روایات سے اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب وہ حاملہ ہو گئیں تو لوگوں کے اندر چے میں گوئیاں کا انہیں ڈر ہوا کہ عبادت گزار بیت المقدس کے اندر, تو اب جو ہے وہ حمل کی وجہ سے, لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ دور بیت لحم نامی ایک بستی میں چلی گئیں جو بیت المقدس سے صرف 8 میل دور تھی, جہاں وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں تاکہ ان کے تانوں سے بچی رہیں. اور بالآخر ولادت کا وقت قریب آ گیا, اور درد کی شدت جب بڑھ گئی تو ایک کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں تاکہ ولادت کے وقت وہ اس کا سہارا لے سکیں. یہاں پہ اسی کا ذکر ہے, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, تو زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا, وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے انہوں نے کیوں یہ کہا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بسری ہوتی، میرا نام و نشان بھی جو ہے وہ باقی نہ رہتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت مریم علیہ السلام اس وقت بہت پریشان تھیں، آپ ان کی پریشانی کا، ان کی پریشانی کی نزاکت کا اندازہ لگائیں کہ اصل یہ نہیں تھی کہ درد کی تکلیف سے انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، یہ وجہ نہیں تھی، اصل وجہ یہ تھی کہ حمل کو تو میں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح چھپا ہی لیا، اب جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کو میں کیسے چھپاؤں گی، لوگ باتیں کریں گے، میں ان کو کیا جواب دوں گی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا اور کیوں کر آیا اور کس طرح سے آیا؟ تو اس وجہ سے وہ بہت ہی پریشان تھیں کہ بچے کے مسئلے پہ میں لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی اور کون تصدیق کرے گا کہ میں کوئی بدکار عورت نہیں تھی نا، تو یہ تصور جو تھا وہ بہت ہی ان کے لیے روح فرساں تھا، بہت ہی مشکل تھا، اور ایک عابدہ زاہدہ نیک اور متقی عورت کے لیے آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ لوگ اسے کچھ کہیں تو وہ کیا جواب دے نا، تو اس وجہ سے اس نے کہا قالت یا لیتنی مت قبل ہذا، کاش کہ میں سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، وکنت نسیم منسیہ، اور میں بھولی بسری ہوتی یعنی میرا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ فناداها من تحتها، فرشتے نے اس کے نیچے سے اس کو پکارا، اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا، اللہ تحزنی تو غم نہ کر، قد جعل ربکی تیرے رب نے رکھ دیا ہے، بنا دیا ہے، رواں کر دیا ہے، تحتکی تیرے نیچے، سریا ایک چھوٹا سا چشمہ۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کو فرشتے نے یہ بشارت دی، یہ خوشخبری دی کہ تو غم نہ کر، میرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روانہ کر دیا ہے، رواں کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ تحتیہا سے مراد کیا کہ اس کے نیچے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام ایک ٹیلے پر تھی اور جبرائیل علیہ السلام ٹیلے کے نیچے تھے، تو جب انہوں نے مریم علیہ السلام کی یہ غم بھری بات سنی تو انہیں پکار کر کہا کہ اے مریم غم نہ کر، اللہ تعالی نے تیرے نیچے جو ہے ایک چشمہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ وَحُزِّي اور ہلا، اب آپ دیکھیں کہا کہ ہلاؤ الی کی اپنی طرف، اور ہلاؤ اپنی طرف بے جز ان نخلتی، کھجور کی شاخ کو، کھجور کے تنے کو، کھجور کے درخت کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ تساقط علی کی، گر پڑیں گی تجھ پر، یعنی نیچے سے جب تم کھجور کے تنے کو ہلاؤ گی تو ہوگا کیا؟ تیرے اوپر گر پڑیں گی، تساقط علی کی، تیرے اوپر گر پڑیں گی، روتا بن جنیا، ترو تازہ کھجورے، چیدہ تازہ کھجورے جو ہیں تیرے لیے جو ہیں وہ گر پڑیں گی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہیں فرشتہ جو ہے حضرت بی بی مریم کو تسلی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک طرف پانی ہے، دوسری طرف پھل ہے کھجوروں کا، فاکلی واشربی، پس پی، پس کھا کھجوریں اور پی پانی، وقری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ گویا کہ کھجوریں جب کھائیں گی، نہر کا سریا کا جو تازہ ٹھنڈا پانی آپ پیئیں گی، اور اب آنکھیں ٹھنڈی کرنے سے مراد کیا ہے کہ بچے کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنا، کیوں پریشان ہوتی ہے کہ لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ وقری عینا، بچے اولاد جو ہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، متقیوں کے امام بن جائیں، نیک بن جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوتی ہے؟ لیکن ان کو تو صدمہ کیا تھا کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، اور فرشتہ جو ہے وہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ پیارے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا اور کوئی غم نہ کرنا. فَإِمَّا تَرِيِنَّ مِنَ الْبَشَارِ, اور اگر تو دیکھے کسی آدمی کو, آہدن کوئی بھی آدمی, تَرَيِنَّ را حمزہ یا, یعنی اگر تجھے کوئی آدمی نظر آئے, تو کسی آدمی کو دیکھے, پھر کیا کرنا؟ فَقُولِ, پس کہنا, اِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, کہ میں نے منت مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی, میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. فلن اکلم الیوم انسیا, اس لیے آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی. کہ بچے کے معاملے میں تجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو یہ پریشان ہے کہ میں کیا لوگوں کو جواب دوں گی, تو نے بولنا ہی نہیں ہے اور چپ کا روزہ رکھ لینا ہے. اور بنی اسرائیل میں چپ کا روزہ رکھنا جو تھا ان کی شریعت میں جائز تھا اور یہ رائج تھا. اور اب یہ ہے کہ پہلا بچہ, پلونٹھی کا بچہ, جب معروف دنیا کے جو طریقے کے خلاف پیدا ہوا ہے, تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب تم روزہ رکھ لینا, تم نے بولنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ میں ہرگز نہیں بولوں گی. فلن اکلم الیوم انسیا, اس لیے آج میں کسی سے بات بھی نہیں کروں گی. تو ان کو یہ حکم کیوں دیا گیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب جاہل سوال کریں تو پھر خاموش بن جانا چاہیے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, تو ان کو سلام کہہ دیتے ہیں, خاموش رہتے ہیں. اب حضرت مریم علیہ السلام بھی جو ہے وہ بچے کی پیدائش سے فارغ ہو چکی ہیں, نفاس سے فارغ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بچے کا تحفہ دیا ہے اس پہ ان کا دل ٹھنڈا ہے, مطمئن ہے, کیونکہ وہ قری آئینہ. اب اس کے بعد جو ہے وہ گود میں عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم میں آتی ہیں, اور قوم کے لوگ جو ہیں بچے کو ان کی گود میں دیکھ کر غم اور حیرت کے ملے جلے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, بہت برا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بڑی ان پر نکیر کرتے ہیں, بڑی ان کی پوچھ تان کرتے ہیں. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا, اے ہارون کی بہن, یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک, نہیں تھا تیرا باپ امرا, یعنی تیرا باپ امرا سوئن, برا آدمی. مرون آدمی کو کہتے ہیں نا, تو تیرا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا, اس کا کردار تو برا نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ, اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی. اب آپ دیکھیے کہ کیسے ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں, کیسے حیرت کا اظہار کرتے ہیں, اے ہارون کی بہن, تیرا باپ بھی کوئی برا نہیں تھا, بدکار نہیں تھا, اور نہ ہی تیری ماں زانیہ عورت تھی. اب ہارون سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کی ایک رائے تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون ہیں, اس لیے کہ مریم انہی کی نسل میں سے تھی, اس لیے کہ لوگ مریم علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کی طرح عابدہ اور صالحہ سمجھتے تھے, اس لیے ان کا نام لے کر ان کو آر دلایا گیا. دوسرا قول یہ ہے کہ اس نام کا ایک بھائی تھا, ان کا ایک بھائی تھا اس نام کا ہارون, جو نیکی اور نیکی کے کاموں میں بڑا مشہور تھا, اس لیے ان کے بھائی کا نام لے کر اس کا آر دلایا گیا. اور صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے, جیسے جو ہے وہ امام احمد, مسلم, ترمذی اور نسائی کی جو روایت ہے, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجران کے عیسائیوں کے پاس بھیجا, انہوں نے کہا تم لوگ اپنے قرآن میں مریم کے بارے میں یا اختہ ہارون پڑھتے ہو, حالانکہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے گزرے ہیں. واپس آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ لوگ اپنے بچوں کے نام انبیاء اور صالحین کے نام رکھتے تھے, یعنی اپنے بچوں کے نام انبیاء اور صالحین کے نام پر رکھتے تھے, یعنی ہارون مریم کے بھائی کا نام تھا. تو اب جو ہے قوم کے لوگ بتا رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تو بہت نیک تھے, تو تو نے یہ کیا کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا, عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا, اب قوم کے لوگ بولے کہ کیوں کر ہم باتیں کریں, ہم اس سے کیا بات کریں, من کان فی المہد صبیہ, جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. اب آپ دیکھیں یعنی ہم اس سے کیا بات کریں جو کہ چھوٹا سا گود میں جو ہے وہ ایک بچہ ہے. اب جو ہے حضرت مریم اشارہ کر رہی ہیں, روزے سے ہیں, قوم کے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے بچہ جو ہے وہ بیچ میں ہے اور وہ یہ ساری گفتگو اور ملامت جو قوم کی ہے وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. اب وہ پکار اٹھتا ہے, قال انی عبد اللہ, وہ کہتا ہے میں ہوں اللہ کا بیٹا. نہیں, عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہا, لیکن وہ کیا کہتا ہے, انی عبد اللہ, میں ہوں اللہ کا بندہ. اب کسے کہتے ہیں, بندے کو کہتے ہیں. اور وہ اپنی پہچان کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ بے شک میں عجیب طریقے سے پیدا ہوا ہوں, لیکن انی عبد اللہ, میں ہوں اللہ کا بندہ. اتانی الکتابا, اس نے مجھے کتاب دی. کون سی کتاب؟ انجیل. وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنایا. تین اپنی یہ صفات بتا کر چوتھی کیا کہتے ہیں, وجعلنی مبارکن اینما کنت, اور بابرکت بنایا جہاں بھی میں رہوں. باوسانی بالصلاتی, اور مجھے وصیت کی, تاکید کی نماز کی, یعنی نماز کی پابندی کا حکم دیا. بس زکاتی, اور زکات کی, کب تک, ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں. عیسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت انداز میں اپنا تعارف کرواتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں, برم بے والدتی, اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں. مجھے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا, اس کا حق ادا کرنے والا بنایا. فلم یجعلنی جبارن شقیہ, اور مجھ کو جبار, سرکش, بدبخت نہیں بنایا. والسلام علیہ, اور کیا بات کہتے ہیں کہ سلامتی ہو مجھ پر جبکہ, علیہ یوم ولدت, جبکہ میں پیدا ہوا, جس دن میں پیدا ہوا, جب میں پیدا ہوا اس پر بھی سلامتی, یعنی میری پیدائش پر. یوم اموت, اور جبکہ میں مروں. یوم ابعث حیا, اور جبکہ میں زندہ کر کے جو ہے وہ اٹھایا جاؤں. تو آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بول پڑتے ہیں اور اپنی نو صفات کا ذکر کرتے ہیں, نو خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں. اور اس وقت جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے انی عبداللہ کب کہا, جو پہلی صفت تھی. کہتے ہیں کہ یہ اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے اور انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا, اور لوگوں کی ملامتیں سننے کے بعد اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کی انگلی سے ان کو اشارہ کرتے ہوئے کہا, انی عبداللہ, میں ہوں اللہ کا بندہ. یعنی میری پیدائش بڑے موزانہ انداز میں ہوئی ہے, لیکن میں خدا کا بیٹا نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری عبادت کرنے لگ جائے. اور ساتھ ہی یعنی اللہ نے مجھے کتاب دی, یعنی بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ انجیل دے دی. وجعلنی نبیا, وجعلنی نبیا, اور بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نبی بنایا, پیغمبر بنایا. کیونکہ عام طور پہ کسی پیغمبر کو 40 سال کی عمر میں پیغمبری ملتی ہے, پھر کتاب ملتی ہے. ان کو پیغمبری بھی اور کتاب بھی جو ہے وہ بچپن میں ہی جو ہے وہ دے دی گئی. تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑی خاص باتیں تھیں. اور پھر اہم بات کیا تھی, بابرکت بنایا جہاں بھی میں رہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں جو ہوں اللہ تعالی کی طرف سے ایک برکت ہوں. میرا وجود جو ہے وہ اللہ تعالی کی ایک برکت کی کھلی جو ہے وہ نشانی ہے. تو مراد یہ ہے کہ میں سراپا خیر اور برکت ہوں. چونکہ ان کے پاس شریعت تھی, تورات تھی, وہ نبی تھے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں میری زبان سے, میرے وجود سے, میرے کردار سے جو کچھ بھی نکلے گا, چمن میں, دشت میں جو پھول بھی کھلیں گے, جو نفوس بھی جو ہیں وہ سنبھلیں گے, تو وہ جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فائدہ ہی اٹھائیں گے، برکت سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اصل میں کتاب کا ملنا اور نبوت کا ملنا یہ دلالت ہے ان کے وجود کی برکت کی. اور نماز اور زکوٰۃ کی تاکید، آپ نوٹ کر لیں یہ بات کہ یہ جو انہوں نے پانچویں بات کہی نماز اور چھٹی زکوٰۃ کی، تو نماز اور زکوٰۃ تمام دین اور شریعت کی بنیاد ہے نا. یہی دو چیزیں ہیں کہ جو تمام دین اور شریعت کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. اس لیے پچھلی امتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور پھر مسلمانوں پہ بھی. نماز جو ہے وہ آدمی کو رب سے صحیح طور پر جوڑتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ آدمی کا تعلق انسانوں کے ساتھ صحیح طور پر استوار کرتی ہے، یعنی بندوں کا بندوں سے اور پھر رب سے. تو ضروری ہے کہ ان دو چیزوں کی بھی ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ پابندی کریں. وَأُوصِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس کے ساتھ ہی ماں کی فرما برداری. اچھا آپ دیکھیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ، اور انہوں نے کیا کہا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي، صرف ماں کا ذکر کیا ہے، والدین کا نہیں کیا، کیونکہ یہ ماں سے پیدا ہوئے تھے، باپ کا وجود ہی نہیں تھا، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. تو پیغمبر کا کردار جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی، اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ جو ہیں وہ خاص طور پر ان کے جو تھے وہ فرما بردار تھے. اور ہمیں بھی اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے ماں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. فلم یجعلنی جبارن شقیہ. اب آپ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ جب اللہ نے اتنی نعمتوں سے ان کو نوازا ہے، تو بعض اوقات جب نعمتیں ملتی ہیں، انعامات ملتی ہیں، تو لوگ سرکش ہو جاتے ہیں، لوگ بدبخت بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ میں جو ہوں بدبخت نہیں ہوں، میں جو ہوں نافرمان نہیں ہوں، شقی نہیں ہوں. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اب وہ تین موقع، پیدائش کا جب انسان پیدا ہوتا ہے، اور موت کا، اور پھر یہ کہ جب انسان جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تو یہ تینوں موقعوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان تینوں اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر جو ہے وہ سلامتی ہے، کیونکہ یہ تینوں موقع ہیبت ناک ہوتے ہیں، دہشت ناک ہوتے ہیں، انسان جو ہے وہ بڑی ہی وحشت، پریشانی اور گھبراہٹ میں ہوتا ہے تینوں جگہ پہ، پیدائش کی حالت میں بھی، موت کی حالت میں بھی، اور جب دوبارہ زندہ کر کے حشر کے میدان کی طرف اس کو لے جایا جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان تینوں موقعوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے جو ہے وہ سلامتی ہی سلامتی ہے. ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے. قول الحق کی، اور سچی بات، الذی فیہ یمترون، وہ سچی بات جس میں لوگ جو ہیں وہ شک کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہونا، اور لوگوں کا ان کو رب بنا لینا، اور سورت آل عمران میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین، سورت آل عمران آیت 59-60. تو وہاں پہ بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آدم علیہ السلام تو بن ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا، خدائی میں شریک کر لیا. تو کیسی عجیب بات ہے کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ شک کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی بات کہہ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر لوگ اس بارے میں شک کرتے ہیں، اہل مکہ بھی تو کیا کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے نا. تو ان کو ایک طرف یحییٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا، دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کا، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کیا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. سبحانہ، پاک ہے وہ ذات. اذا قضا امرن، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول لہ کن فیکون, تو کہتا کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ابتدائی آیتیں جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بھی عیسائیوں کے سامنے سنائی تھی پڑھ کر, تو کیا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا جو ہے وہ نہیں بنایا, اور اگر ان کا وجود جو ہے غیر معمولی طریقے سے جو ہے وہ آیا دنیا میں, یعنی وہ غیر معمولی طریقے سے دنیا میں وہ آئے ہیں, تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ پھر ان کو جو ہے وہ خدائی میں شریک کر لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہاں پہ تعارف بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ موذانہ طور پر جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں, تو وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جو ہے وہ بیٹا کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ یہاں پہ اصلاح کر رہے ہیں کہ غلو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ربی وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, پس تم اس کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, یہ ہے سیدھا راستہ. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے اب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا اینڈ ہے کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی, تو تم اس کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے. حاضر صراط مستقیم, اور یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ سیدھے راستے کی بجائے لوگ جو ہیں وہ گمراہی کے راستے پر آنے لگتے ہیں, اور صراط مستقیم کا, ہدایت کا, توحید کا راستہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ جو آیتیں میں نے ابھی پڑھی نا, آیت نمبر 34 اور 35, اس کے بارے میں مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اس میں نصارہ کو توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ شرک نہ کریں, اور اہل قریش کو بھی بتایا گیا ہے کہ وہ شرک جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیں. اور پھر نصارہ کی جو ہے وہ قول سازی ہے نا, قول الحق الذی فیہ یمترون, تو یہاں پہ جو نصارہ کا عمل ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ نصارہ جو ہیں وہ کس طرح سے, ان کے بھی مختلف عقیدے ہیں نا, کوئی کہتا ہے کہ تین خدا ہیں, کوئی کہتا ہے کہ دو خدا ہیں, کوئی بی بی مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو بھی خدائی میں شامل کرتے ہیں, کوئی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں ان کا جو ہے وہ ذکر ہے, اور بتایا یہاں پہ یہ جا رہا ہے واضح کر کے پیغمبر نے توحید کی دعوت دی, بندگی کی دعوت دی. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, کہ میں بھی اللہ کی بندگی کرتا ہوں, میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی, تو تم اسی کی بندگی کرو, اور یہ سیدھا راستہ ہے. اور دین اسلام بھی کیا ہے, صراط مستقیم, اے دین الصراط المستقیم. ہم سورت فاتح میں یہی دعا کرتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاختلف الاحزاب من بینہم, پھر اختلاف کیا مختلف گروہوں نے بہم, پھر مختلف گروہ بہم اختلاف کرنے لگے. اس سے کیا مراد ہے کہ عیسائی جو تھے ان کے مختلف فرقے بن گئے, انہوں نے آپس میں اختلاف کیا, اور کسی نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا, کسی نے ان کو خدا کا بیٹا کہا, اور کسی نے تین خداؤں میں سے تیسرا کہا, ہے نا. تو عیسائی اور یہودی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں. فاختلف الاحزاب من بینہم, مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے, اور یہاں پہ کن گروہوں کا ذکر ہے, عیسائیوں کے گروہوں کا خاص طور پہ, اور آج امت مسلمہ بھی اختلافات میں گھری ہوئی ہے. فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم, سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ دن جو ہے وہ بڑا ہی عظیم دن ہے, وہ بڑا دن آ جانے کے دن, وہ بڑا دن آ جانے سے کافروں کے لیے بڑی تباہی ہے. تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بڑی تباہی کا دن ہوگا. فویل, ویل کیا ہے, تباہی ہے. جو لوگ کفر کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, فسق کرتے ہیں, من مشہدی, حاضر ہونا, آ جانا, یوم عظیم, بڑے دن کا. بڑے دن سے مراد کیا ہے, قیامت کا دن. اسمع بہم و ابصر, فرمایا کہ جب وہ حاضر ہونے والے دن یہ لوگ آئیں گے, خوب سن رہے ہوں گے اور خوب دیکھ رہے ہوں گے, یعنی کان ان کے خوب سن رہے ہوں گے, آنکھیں ان کی خوب دیکھ رہی ہوں گی, یہاں پہ یاد دلایا جا رہا ہے، یہاں یہ تعجب کے صیغے ہیں کہ دنیا میں حق دیکھنے اور سننے سے یہ اندھے بہرے رہے، لیکن آخرت میں کیا خوب دیکھنے اور سننے والے ہیں، لیکن افسوس کہ وہاں دیکھنا اور سننا کس کام کا؟ کیوں؟ یوم یاتوننا لکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین، آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، آج کے دن جو ہے اب یہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. کیوں؟ انہوں نے دنیا میں ظلم کیا، شرک کیا، کفر کیا اور کھلی گمراہی اختیار کی، اور آج کھلی گمراہی کیا ہے؟ تباہی کے دہانے اور کنارے پہ کھڑے ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان کو ڈرائیے یوم الحسرت سے، اور اس دن کو یوم الحسرت کا دن جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ دن جو ہے وہ یوم الحسرت ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن سب لوگ حسرت کر رہے ہوں گے، گناہگار اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں گے کہ ہم نے گناہ کیوں کیے، اور نیک آدمی یہ سوچ کر روئیں گے کہ اس نے اور زیادہ نیک کام کیوں نہیں کیے. اور انسان کے سامنے گھڑیاں، دن اور رات، اوقات ان کے سامنے لائے جائیں گے، اور انسان افسوس کرے گا کہ یہ وقت میں نے ضائع کیوں کر دیا، اور جس نے نیکیاں کی ہوں گی وہ کہے گا اور کیوں نہیں کر لیں، اتنی تھوڑی کی، اور جس نے برائیاں کی ہوں گی وہ بھی افسوس کرے گا کہ افسوس کہ میں نے برائیاں کیوں کی. کیونکہ اس دن ہوگا کیا؟ وہ یوم الحسرت ہوگا، قیامت کا ایک نام یوم الحسرت ہے. اذا قضی الامر، اور جب فیصلہ کر دیا جائے گا. کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ نامہ اعمال لپیٹ کر رکھ دیے جائیں گے، اہل جنت کو جہنم میں، اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا. اور آج دنیا میں غفلت طاری ہے، اور دنیا کی محبت میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس دن جو ہے وہ کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ افسوس کریں گے اور حسرت کریں گے اور فیصلے ہو جائیں گے. اور فیصلے ہونے کے بارے میں آپ یہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا جو سفید اور سیاہ رنگ کے مینڈے کے مانند ہوگی، اسے جنت جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے اہل جنت کیا تم لوگ اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ لوگ گردن اٹھا کر دیکھیں گے، پھر کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور اسے تمام جنتی دیکھیں گے، پھر پکارا جائے گا اے اہل جہنم کیا تم لوگ اسے پہچانتے ہو؟ وہ لوگ بھی گردن اٹھا کر دیکھیں گے، پھر کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور اسے جب تمام جہنمی دیکھیں گے پھر حکم دیا جائے گا اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اہل جنت ہمیشہ کے لیے یہاں رہو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اہل جہنم ہمیشہ کے لیے یہاں رہو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، آخر تک آپ نے پڑھی، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا دنیا والے غفلت میں ہیں. تو آج ہمیں بھی جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ غفلت کی نیند سے بیدار ہونا چاہیے اور ایمان لانا چاہیے. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور غفلت میں ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ایمان نہیں لاتے. تو ایمان لانا چاہیے اور عملِ صالح کرنا چاہیے. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے. اب یہاں پر یہ تقریر ختم ہو جاتی ہے جو عیسائیوں کو سنانے کے لیے نازل ہوئی تھی. اس تقریر کی عظمت کا آپ اندازہ کریں کہ مکے کے مظلوم مسلمان ایک عیسائی سلطنت میں پناہ لینے کے لیے جب جا رہے ہیں تو وہاں پہ یہ تقریر جو ہے انہوں نے سنائی ہے. یعنی کافروں کی قوت بازو ہے، اہل مکہ کی دلیری ہے، اور مسلمان کمزور ہیں، لیکن سچے مسلمان اور ان کی قوت ایمانی کے کھڑے ہو کر جو ہے یہ تقریر سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اینڈ یہاں پہ ہوتا ہے آیت 40 پہ، انا نحنو نرث الارض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ہی زمین کے وارث ہیں. یعنی یہ جتنے بھی جھوٹے سردار اور بادشاہ ہیں، ہمیشہ کی بادشاہ تھوڑی ہے ان کے پاس، زمین کے ہم وارث ہیں. ومن علیہا، اور اس کی ساری چیزوں کے، تو جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کا وارث، اس کا بادشاہ، اس کا کنگ اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم مت بھولیں کہ اسی بادشاہ کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی سچائی کو ہمارے سامنے کھولتی ہے، یہ توحید کا عقیدہ سکھاتی ہے، اور عقیدہ آخرت ہمارے جو ہے وہ دلوں میں گھول کر جو ہے وہ پلاتی ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ اے انسانوں مت بھولو اس بات کو کہ زمین اور زمین کی تمام دولت جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور جب اللہ وارث ہے اور اللہ کے پاس لوگ حاضر ہوں گے تو اس وقت نہ کوئی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کے کام آئے گا۔ تو کام کیا آئے گا؟ ایمان اور عمل صالح۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی بہترین توفیق عطا کرے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔